بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے کچھ موسم طاعات اور حسنات کے مقرر فرمائے. دنیا کی تجارتوں کے اندر یا دنیا کے کاروبار میں دستور یہ ہوتا ہے کہ ہر کاروباری کا اس کاروبار کے تعلق سے کوئی نہ کوئی موسم، سیزن سال میں ایسا آتا ہے کہ سال بھر کی کمی کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے. مختلف تجارتیں ہیں اور ہر تجارت کا سیزن ان تجارتوں کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے. اہل زراعت جو ہیں، کھیتی باڑی والے، ان کا بھی اپنا ایک موسم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے آخرت کی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی کچھ موسم اور سیزن عطا فرمائے ہیں، جن کو وہ اگر وصول کر کے اپنے حسنات اور طاعات کے ذخیرے میں بہت بڑا اضافہ مختصر زمانے میں کرنا چاہیں تو کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. چنانچہ دو بڑے موسم ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس سے تو ہر آدمی واقف ہے. ایک دوسرا موسم ہے جس کی طرف سے عام طور پر ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں کچھ غفلت اور بے اعتنائی سے کام لیا جاتا ہے. میں نے ان سے کہا بھائی کیا کہیں گے، انہوں نے کہا کہ وہ جو بات ابھی دعا کے اندر کہی اسی کو آپ کہہ دیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، عرض کر دوں گا، کوئی دو اللہ کے بندے اس پر عمل کر لیں گے تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا. تو میں نے وہاں ایک بات کی طرف اہل علم کو متوجہ کیا تھا کہ عبادات طاعات کے معاملے میں بھی ہم لوگ باوجود پڑھے لکھے ہونے کے رسموں کے تابع ہیں، یعنی بچپن سے جن چیزوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں اسی کے مطابق کرتے ہیں. حالانکہ پڑھا ہوا اور بھی کچھ ہے. جیسے بچپن سے ہم جو ہے وہ شب برات کا ایک خاص مقام ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر، اور بچپن سے اس کو وصول کرنے کا ہر شخص اہتمام کرتا ہے. حالانکہ شب برات کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں، ان روایتوں کی حیثیت اہل علم کے نزدیک بہت کم درجے کی ہے. اگرچہ ہمارے اکابر نے شب برات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا، اس زمانے میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتی، اس کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتی. ہمارے اکابر نے اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا، اس لیے کہ قدیم زمانے سے، اسلاف کے زمانے سے اس کے جو ہے عبادت کا اہتمام چلا آتا ہے. اگرچہ روایتوں کے اعتبار سے جو روایتیں ہیں وہ اس درجے کی اونچی نہیں ہیں، وہ حسن لغیرہ کے درجے کی ہیں، لیکن بہرحال اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے. اور بعض تو ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جیسے شب معراج کا مسئلہ. اگرچہ ہم لوگ اس کا اتنا یہ نہیں کرتے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں بڑی تعداد ایسی ہے جو خاص اس کا اہتمام کرتی ہے, اس کا روزہ بھی باقاعدہ ان کے یہاں, جس کا نام بھی ہے ہزاری روزہ, یعنی گویا ایک روزے کا ثواب ہزار روزوں کے برابر. پورے ذخیرے حدیث میں کہیں بھی اس کا وجود آپ کو نہیں ملے گا. پھر ویسے بھی شب معراج سے متعلق ایک چھوٹی سی حدیث بھی آپ کو فضیلت کی نہیں ملے گی. یہ واقعہ یقیناً ہوا, جس کے ابتدائی مرحلے کا تذکرہ تو قرآن کے اندر بھی ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, اور بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث کے اندر صحیح روایتوں میں معراج کا تذکرہ ہے. یہ معراج کا واقعہ ہوا, نماز بھی اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی. لیکن معراج کا یہ واقعہ کس سن میں پیش آیا, کون سے مہینے میں پیش آیا, کون سی تاریخ کو پیش آیا, اس سلسلے میں اسلامی تاریخ میں کوئی قطعی بات موجود یقینی نہیں ہے. بہرحال جس کی فضیلت کا کوئی وجود نہیں ہے اس کا بھی اتنا اہتمام کیا جاتا ہے, جبکہ یہ ایک اشرہ ابھی آ رہا ہے, آج 29 ہے, اگر چاند ہو گیا تو کل سے شروع ہو جائے گا, نہیں ہوا تو پرسوں سے تو شروع ہونا یقینی ہے. اشرہ ذی الحجہ, اس کی اہمیت ایسی ہے کہ جس کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بتلایا ہے. سورہ والفجر, والفجر والیالی ناشرین, کہ جن 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس چیز کی اہمیت اور اس کی عزت اور شرف کی دلیل ہوا کرتا ہے. اس سے کون سے اوقات مراد ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے اشرہ ذی الحجہ مراد ہے, اور جمہور مفسرین کا یہی قول ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ ولایان عشرین کا مصداق یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں, اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور حدیث میں بخاری شریف کی روایت بالکل صحیح, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من ایام العمل الصالح احب فیہا الی اللہ من ہذہ الایام, یعنی ایام العشر. قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ, قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء منها وقام قال الصلاة والسلام, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال کے کسی بھی دنوں میں نیک عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں. سال کے کسی بھی دنوں میں, رمضان بھی اندر آ جاتا ہے اس کے اس عموم عام حکم کے اندر, اور اسی لیے اس صحیح روایت کی وجہ سے حضرات محققین فرماتے ہیں کہ اس یعنی ذو الحجہ کے اس عشرے کو رمضان کے آخری عشرے کے مقابلے میں بھی فضیلت حاصل ہے, اس کو افضل قرار دیا. ویسے یہ چیز اہل علم کے درمیان موضوع بحث ہے, اور اس پر باقاعدہ دلائل کے ذریعے سے کلام کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ ہیں, علامہ ابن قیم ہیں, دیگر حضرات محققین فرماتے ہیں کہ ایام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں وہ افضل ہیں, اس لیے کہ ان میں سید الایام یعنی یوم عرفہ ہے, اور لیالی کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں کہ ان میں سید الیالی لیلۃ القدر موجود ہے. تو بہرحال اور اسی فیصلے کو ہمارے اکابر نے بھی بالکل معتدل اور بہت مناسب قرار دیا ہے دلائل کے پیش نظر. تو گویا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذی الحجہ کا اشرہ جو آ رہا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنی ان دنوں کے اندر. آگے پھر فرماتے ہیں، ان دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر، اور ان دنوں کی راتوں کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. ہر رات کی عبادت کا الگ، پورے لیلۃ القدر کے برابر. تو یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، اس میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ان ایام میں جو عمل جتنا محبوب اور جتنا اونچا ہے کسی اور دنوں میں نہیں. اس لیے تم بکثرت ان دنوں کے اندر تکبیر، تحلیل، تحمید کا اہتمام کرو، یعنی زیادہ زیادہ اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ پڑھنے کا اہتمام کرو. بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں میں بازار میں نکلتے تھے اور زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے، اور ان کو تکبیر پڑھتا ہوا سن کر لوگ بھی زور سے تکبیر پڑھتے تھے، اور پوری فضا جو ہے تکبیر سے گونج جاتی تھی. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کے نام کا ذکر کریں مقررہ دنوں میں. فی ایام معلومات کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے، یہی اشرِ ذی الحجہ قرار دیا گیا ہے. بہرحال یہ اس اشرے کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی میں جو ہے وہ آگے حج کے اعمال بھی ادا کیے جاتے ہیں. بعض اعمال تو وہ ہیں اس اشرے کے کہ جو سال بھر میں کبھی کہیں انجام دیے جا سکتے نہیں. حج ہے، رمضان اپنی جگہ پر، لیکن کوئی رمضان میں حج تو نہیں کر سکتا. اور اسی طرح قربانی، قربانی والا عمل جو ہے وہ بھی اسی میں ہوگا، ان دنوں کے علاوہ کسی بھی دن میں سال کے وہ عمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ایام کی فضیلت کی وجہ پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایام وہ ہیں جس میں اسلام کی بتلائی ہوئی تمام عبادتوں کو بندے انجام دے سکتے ہیں. روزے رکھو، نمازیں پڑھو، صدقہ اور خیرات کرو، قرآن کی تلاوت کرو، دعائیں کرو، تسبیحات، ذکر، تحلیل، تحمید وغیرہ کرو، اور حج بھی کرو اور قربانی بھی کرو، ساری عبادتیں. جبکہ ان کے علاوہ اور دنوں میں یہ حج اور قربانی تو ہونے سے رہی، باقی عبادت آپ بھی کر سکتا ہے. ویسے روزے جو ہیں رمضان کی اپنی جگہ پر فرض ہیں، لیکن نفل کے طور پر سال میں جب چاہے رکھ لے. پانچ وقت کی نماز اپنی جگہ پر فرض ہے، لیکن نفل نماز جب چاہے آدمی اوقات مکروہ کو چھوڑ کر پڑھ لے. لیکن حج جو ہے وہ تو انہی دنوں میں کیا، نفل حج بھی انہی دنوں میں کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ ان ایام کا بڑا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور اسی لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ ان دنوں میں اور ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول کرنے کا اہتمام کیا جائے. نسائی شریف میں حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ چار چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی. ایک تو جو ہے عاشورہ کا روزہ، اور ذوالحجہ کے روزے دس، اشرے ذوالحجہ کے روزے دس کا مطلب یہ ہے کہ نو، دسویں کا تو رکھا نہیں جا سکتا. اشرے ذوالحجہ کے روزے اور ہر مہینے کے تین دن کے روزے، اور فجر کی دو رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہو. یہ نسائی میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان روزوں کا اہتمام کرتے تھے. اور عرفے کا جو روزہ ہے نبی ذی الحجہ کا، اس کی الگ فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگلے ایک سال، پچھلے ایک سال اور آئندہ والے ایک سال، دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو دس دن آ رہے ہیں ان کو وصول کرنے کا خود بھی اہتمام کریں، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ دن میں رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصیت کے ساتھ رجوع اور انابت کا اہتمام ہو، اور یہ بھی کہ ان دنوں میں اپنے آپ کو ہر قسم کی معصیت سے، گناہوں سے بچانے کا اہتمام۔ اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس عشرے کا استقبال جو ہے ہم توبہ اور استغفار سے کریں۔ یہ عشرہ داخل ہوتے ہی پہلا کام توبہ اور استغفار کا کریں، اور پھر آگے دوسری عبادتوں کا سلسلہ گویا شروع ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایام تشریق، تکبیر تشریق بھی اس میں ہے، قربانی کا بھی، جو صاحب استطاعت ہیں وہ قربانیوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور یہ بات اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، عورتیں ماشاءاللہ جو ہیں عبادات کے معاملے میں بڑی مستعد رہتی ہیں، ان کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا جائے۔ وہ آپ کے کہنے سے عمل کرے گی تو آپ کا بھی حصہ اس میں ہو جائے گا، گھر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا جائے اور خود بھی اس کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه۔ اے اللہ ذو الحجہ کے دن جو آنے والے ہیں، اے اللہ ان کی بھرپور قدردانی کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو اے اللہ بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ان کی ان مخلصانہ کوششوں کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں تو اپنی شان عطا فرما۔ ان بچوں کو، یہ بچوں کی جو یہاں آئے ہیں، اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما، ان کو عقائد حقہ، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے اہل خاندان کے لیے صدقہ جاریہ، ان کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنا دے صدقہ۔ اے اللہ اس ادارے کو ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب حاضرین کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین برحمتک۔